بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مسلسل مسجد میں آتا جاتا رہے اسے 8 میں سے ایک فائدہ ضرور ملے گا: مضبوط نشانی، مفید دوستی، نیا علم، آتی ہوئی رحمت، ہدایت دینے والی کوئی بات، ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے، خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز اور خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر شریک حیات سے ہو تو دنیا بن جاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ حماس کے رہنماؤں کا دورہ تہران، رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات، امریکہ اور حسینی حکومت کو شکست دینے پر رہبر معظم کی جانب سے استقامتی فلسطینی محاذ کی قدردانی۔ عشرہ فجر کی مناسبت سے ایک کارخانے کی افتتاحی تقریب سے صدر ایران کا خطاب، پابندیوں اور دباؤ کو ناکام بنا کر ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کرنے کے عزم کا اعلان۔ پاکستانی بحریہ کی میزبانی میں امن 25 بحری مشقوں میں شرکت کے لیے ایڈمرل شہرام ایرانی کی قیادت میں ایرانی بحریہ کا وفد کراچی پہنچ گیا۔ اور دہلی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج، بھارتی جنتا پارٹی کی بھاری اکثریت سے جیت، عام آدمی پارٹی کے حصے میں صرف 22 سیٹیں، کانگریس کا مکمل صفایا۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ آپ لوگ صہیونی حکومت پر ہی نہیں بلکہ امریکہ پر غالب آئے ہیں، یہ بات رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنماؤں سے ملاقات میں کہی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید اسماعیل ہنیہ اور حماس کے دیگر شہید کمانڈروں کو یاد کرتے ہوئے حماس کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں نے صہیونی حکومت بلکہ در حقیقت امریکہ کو شکست دی ہے، اور بفضل الہی انہیں آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ اور غزہ کے عوام کو عزت و فتح عطا کی اور غزہ کو خدا سبحان نے اس آیت کا مزداق قرار دیا کہ کبھی ایک قلیل گروہ بیزن خدا ایک بڑے اور طاقتور گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ اس ملاقات میں حماس کے قیادتی کونسل کے چیئرمین اسماعیل درویش نے رہبر انقلاب اسلامی کو غزہ میں فلسطینی مزاحمت کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ غزہ کی کامیابی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے ایک ساتھ ہونے کو نیک شگون سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مبارک ملاپ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کی آزادی کی راہ ہموار کرے گا۔ اس ملاقات میں تحریک حماس کے سربراہ خلیل الحیا کے علاوہ تنظیم کے اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ اور ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈروں سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی بیٹھ کر کاغذ پر دنیا کا نقشہ تبدیل کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف کاغذ پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ ہمارے بارے میں بھی بول رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں، اگر وہ دھمکی دیں گے تو ہم بھی انہیں دھمکی دیں گے، اگر وہ دھمکی پر عمل کریں گے تو ہم بھی دھمکی پر عمل کریں گے، اگر وہ ہماری قوم کی سلامتی پر حملہ کریں گے تو ہم بھی یقیناً ان کی سلامتی پر حملہ کریں گے۔ یہ طرز عمل قرآن اور اسلام کے احکام سے لیا گیا ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے۔ امید ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے دباؤ کے مقابلے میں ڈٹے رہنے اور پابندیوں کو ناکام بنا کر ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کرنے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے سنیچر کو ایک کارخانے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم ملک میں عظیم کارنامے انجام دینے پر قادر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ ہم کو پابندیوں اور دباؤ سے جھکا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صدر ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ ہم خود اعتمادی کے ساتھ اپنی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے پابندیوں کو ناکام بنائیں گے اور ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں سر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی اپنے گزشتہ روز کے خطاب میں بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم اور ہمارے نوجوان ملک کا مستقبل سنوارنے، ملک کو جیسا ہے اس سے بہتر بنانے پر قادر ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے ایران پاکستان قریبی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امن 25 انٹرنیشنل بحری مشق میں شرکت کا مقصد دونوں ممالک کی جانب سے سمندری حدود میں آپریشنل سطح کو بہتر بنانا اور مستقبل میں دو طرفہ مشقوں کا انعقاد ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی امن 25 انٹرنیشنل مشق میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد کے ہمراہ کراچی میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس انٹرنیشنل ایونٹ میں ایران کی بھرپور اور نمایاں موجودگی پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے امید ظاہر کی کہ ایران پاکستان بحری افواج کے درمیان تعاون مستقبل میں دو طرفہ مشقوں کے انعقاد کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی بحریہ کے سربراہ شہرام ایرانی پاکستانی بحریہ کے کمانڈر کی دعوت پر سنیچر کو کراچی پہنچے ہیں، جو امن انٹرنیشنل بحری مشق میں شرکت کریں گے۔ ایرانی بحریہ کی آپریشنل اور فلوٹنگ ٹیمیں بھی اس مشق میں شرکت کے لیے کراچی میں موجود ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے ایک رہنما محمود مرداوی نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی قوم امریکی صدر ٹرمپ کے تسلط پسندانہ اور سینی حکومت کے غاصبانہ منصوبوں کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوگی اور فلسطین کے خلاف ہر طرح کی گھناؤنی سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما محمود مرداوی نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کا سیاسی سفارتی عملی اقدامات اور فلسطینیوں کے قومی اتحاد کی تقویت نیز تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ محاذ تشکیل دے کر جواب دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اسی طرح فلسطینیوں کی عوامی استقامت کی اہمیت اور نئے حالات پیدا کرنے کے لیے رچائی جانے والی سازش کے مقابلے میں استقامت اور اسی طرح سرزمین فلسطین میں فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھے جانے کی اہمیت پر زور دیا. اس سے قبل 5 ارب ملکوں اور فلسطینی اتھارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے حکومت امریکہ کے نام اپنے ایک مشترکہ مراسلے میں غزہ کے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا. اس مشترکہ خط میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو علاقے کے عوام کی براہ راست مشارکت سے انجام پانی چاہیے اور فلسطینی شہری اپنے وطن کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے اور انہیں دربدر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا. امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کے مکمل انخلاء وہاں کے فلسطینیوں کو اردن اور مصر منتقل کیے جانے کی بات کہی تھی. انہوں نے غزہ کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مصر اور اردن کو چاہیے کہ ان فلسطینیوں کو اپنے یہاں بسائیں. ٹرمپ نے عامرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے مصر اور اردن کے رہنماؤں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تعاون کریں. تاہم ٹرمپ کے اس منصوبے پر علاقے کے ملکوں نے اپنی شدید مخالفت کا اظہار کیا ہے. فلسطین کی تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے تحت دسیوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرا لیا گیا. رپورٹ کے مطابق فلسطینی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کے بعد رام اللہ منتقل کر دیا گیا جہاں فلسطینی عوام نے ان کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا. فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ رہا کرائے جانے والے ایسے فلسطینیوں کو کہ جن کی رہائی سے قبل دیے جانے والے شکنجوں کی بنا پر صورتحال نامناسب بنی ہوئی ہے. ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ رہائی پانے والے کچھ قیدیوں کو غزہ منتقل کیا جانا تھا. القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ دسیوں کی تعداد میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے صرف 3 صہیونی قیدیوں کو رہا کیا گیا. جنوبی افریقہ نے غاصب اسرائیل کی حمایت کے تناظر میں امریکی صدر کے جارحانہ اقدامات اور فیصلوں کے باوجود فلسطینی عوام کی حمایت اور ان سے اظہار ہمدردی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپھوسا نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کا ملک فلسطینی عوام کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام دسیوں سال سے غیر قانونی قبضے کے سائے میں ناقابل بیان رنج و الم کو برداشت کرتے آئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی افریقہ نے نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی بنیاد پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیلی حکومت کے خلاف شکایت درج کرائی. دسمبر 2023 میں جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیلی حکومت کے خلاف شکایت درج کرائی جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے. اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی ممالک نکاراگوا، کیوبا، آئرلینڈ، کولمبیا، لیبیا، میکسیکو، فلسطین، اسپین اور ترکی سمیت متعدد ممالک کی شکایت میں شامل ہوئے ہیں. بین الاقوامی فوجداری عدالت میں نسل کشی کے ارتکاب کے جرم میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی شکایت کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے لیے واشنگٹن کی مالی امداد بند کرنے کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. ٹرمپ نے اپنے حکم نامے میں جنوبی افریقہ کی حکومت پر اپنے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ وہ اپنے ملک، اپنے اتحادیوں، افریقی شراکت داروں اور اپنے قومی مفادات اور سلامتی کو خطرات سے دوچار کرنے کے جنوبی افریقہ کے اقدامات کی حمایت نہیں کر سکتے. دہلی کی ریاستی اسمبلی کے نتائج سامنے آ گئے اور بی جے پی اپنے دیگر حریفوں کو شکست دیتے ہوئے اقتدار پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی. دہلی سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق انتخابات میں دہلی کی حکمراں جماعت عام آدمی پارٹی کو سخت شکست کا سامنا نہ پڑا ہے. سامنے آنے والے نتائج کے مطابق بی جے پی جماعت 70 رکنی اسمبلی میں 47 نشستوں پر قبضہ جمانے میں کامیاب رہی جبکہ دہلی کی حکمراں جماعت عام آدمی پارٹی کو صرف 23 نشستیں ہی مل پائیں. عام آدمی پارٹی کے چیف اروند کیجریوال بھی اپنے حلقے میں کامیاب نہ ہو سکے اور بی جے پی کے پرویش ورما نے انہیں 4000 ووٹوں سے شکست دی. تاہم وزیر اعلی دہلی آتشی اپنے حلقے میں کامیاب ہو گئی. انتخابات انتخابات میں کانگریس کو کوئی بھی نشست نہیں ملی. اسمبلی انتخابات میں جماعت کی کامیابی کے بعد وزیراعظم مودی نے اپنے تہنیتی پیغام میں دہلی کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے اپنی ایکس پوسٹ میں اس کامیابی کو تاریخی بتایا اور ہمہ جہتی ترقی کی یقین دہانی کرائی. پاکستان میں تحریک انصاف کے یوم سیاہ کے اعلان کے بعد پولیس نے سیکورٹی سخت کر دی. بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اعلان پر سنیچر کو یوم سیاہ منایا گیا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں, جب تصور میں آتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے, کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے, کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جل ملاتے ہیں, رہ روے کیف و مستی ہے, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, ہے مقام ادب جھکا دل, ہے مقام ادب جھکا لو دل, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں, ہم ہیں ممنون بے خودی یارو. ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں. مدح خانے مدح خانِ رسول وہ بھی ہے، نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں، نام پر جس کے سر جھکاتے ہیں، شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی، شاہ افضل کا ہے کرم یہ علی، نعت مقبول ہم سناتے ہیں، نعت مقبول ہم سناتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غصے کو پی جاؤ اور حصول قدرت کے وقت معاف کر دو، اور جب دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دینے ہی کو اس قدرت کا شکریہ قرار دو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ایک بہترین شخص ہونے کی علامت ہے. جس کے اندر ایسی اخلاقی صفت پائی جائے وہ شخص معاشرے میں ہر لحاظ سے کامیاب اور ہر قدم پہ اس کا خاص احترام کیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں دوسروں کو معاف کرنے اور ان کے عیوب اور خطاؤں کو بخشنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس بات کی گواہ خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، جو گھر کی دہلیز سے لے کر میدان جنگ کے آخری خط تک بخشش اور عفو کا مکمل نمونہ نظر آتے ہیں۔ معاف کر دینا اس جگہ صادق آتا ہے جہاں ذاتی حقوق میں تجاوز ہو، لیکن جہاں حریم عمومی میں تجاوز ہوا ہو تو وہاں معاف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسے مواقع پر معاف کرنا تجاوز کرنے والوں کو زیادہ جسارت کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کے باوجود دوسروں کو معاف کر دینا یہی سب سے بڑی شجاعت و مردانگی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر انتقام بھی لینا ہو تو وہ بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اگر معاشرے میں عام لوگوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے تو ایسے میں اپنی قدرت کا استعمال ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، لیکن اس میں بھی غصے سے کام نہ لے۔ آج کا انسان قدرت کا محتاج ہے، ایک ایسی قدرت جو اسے دوسروں کے حریم کے تجاوز کرنے سے باز رکھے۔ دوسروں کے ساتھ قدرت اور طاقت کے باوجود بھی نرمی، رفعت اور انکساری کرنا سکھائے۔ لیکن آج کا انسان جیسے ہی معمولی قدرت حاصل کرتا ہے، ایک درندے کی طرح اپنے دوسرے بھائیوں کے حریم کا تجاوز کرتا ہے، اور جو استکباری اور استعماری قدرتیں ہیں وہ عالم کاری اور جہان سازی کا نعرہ دے کر اس جہان کے ہر انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ثقافتی حریم کا تجاوز کر رہے ہیں۔ کیا ایسے میں ہم کسی اچھے اور بااخلاق فرد کی امید کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ انسان مکتب اسلام کے عظیم رہبر و جاباز حضرت علی علیہ السلام کے اقوال اور رفتار کو اپنا نمونہ عمل بنائے تاکہ اپنے انسانیت کے دائرے کی حفاظت کر سکے۔ دین اسلام میں حفظ زبان پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انسان کا اچھا کلام اس کی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کلام سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دے کہ کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی پہلے تولے پھر بولے۔ زبان کو آزاد درندے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے وہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن جیسے ہی استعمال ہوگی وہ ہمارے قبضے سے نکل جائے گی۔ بس ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی زبان کو اسی طرح محفوظ رکھیں جس طرح سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ کتنے ہی قول ایسے ہیں جو زخم سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی روشنی میں ضرورت سے زیادہ کام کرنے والے کو بیوقوف کہا گیا ہے، اور بالکل خاموش رہنے والوں کی بھی مذمت کی گئی ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے کلام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور زبان پر کنٹرول کرنے اور غیر منطقی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہی زبان فساد اور ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ آج کے دور میں یہ اخلاقی صفت نایاب ہو چکی ہے، تبھی تو انسان ہر وقت مضطرب ہو پریشان رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے شہر میان والی سے ارلو پاکستان کے سرگرم ممبر محمد ظریف خان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور ہمارے علاقے میں تینوں وقت کی نشریات میں آواز ایف ایم ریڈیو کی طرح ہوتی ہے اور سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام قابل تعریف ہیں۔ کس پروگرام پر تبصرہ تحریر کروں؟ بس اتنا کہوں گا کہ ریڈیو تہران زندہ باد، پاک ایران دوستی زندہ باد۔ بہرحال ریڈیو تہران اردو سروس کے تمام پروگراموں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور سیاسی حالات سے آگاہی کے علاوہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں سیاسی گفتگو بھی کمال کی ہوتی ہے۔ صبح کی نشریات میں پروگرام انداز جہاں سے بھی حالات سے بھرپور آگاہی کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ صبح امید سے مذہبی معلومات اور سماجی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریڈیو تہران نے ہمیشہ سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں۔ اور سامعین محترم محمد ظریف خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کتاب کلمہ طیبہ میں ہے کہ ابراہیم بن مہران بیان کرتے ہیں، کوفے میں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ جب کبھی کوئی علوی سید اس کے پاس آ کر کوئی خواہش کرتا تو وہ اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ یہ رقم وہ سہم سادات سے ادا کرتا تھا، اور اگر سادات کا یہ حصہ نہ ہوتا تھا تو وہ اپنے غلام سے کہتا، یہ رقم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض لکھ لو۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ابو جعفر تنگ دست اور پریشان حال ہو گیا۔ اب یہ تنہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اس نے رجسٹر دیکھنا شروع کیا، اور جس جس کو بھی قرض دیا تھا ان کا جائزہ لینے لگا۔ قرض لینے والے افراد میں سے بعض ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا اس نے ان کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ البتہ جو لوگ زندہ تھے ان کے پاس آدمی بھیج کر رقم واپس طلب کر کے گزر اوقات کرنے لگا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ وہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا رجسٹر دیکھ رہا تھا کہ ایک دشمن اہل بیت نے راستے سے گزرتے ہوئے اس پر طنز کیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم اپنے بڑے مقروض علی ابن ابی طالب کا کیا کرو گے؟ ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت رنجیدہ ہوا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ پھر رات کی تاریکی چھا گئی، اور جب وہ سویا تو اس نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں یہاں ہوں۔ گویا حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ میں اسی شخص کا حق لے کر آیا ہوں۔ آ حضرت نے فرمایا، تو یہ اس کے حوالے کر دو۔ پھر امام علی علیہ السلام نے سفید اون سے بنا ہوا ایک تھیلا اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے پاس رکھو، اور جو بھی تمہارے پاس ان کے فرزندوں میں سے آئے اور مطالبہ کرے اسے دے دیا کرو، اور تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور اب اس کے بعد تمہیں تنگ دستی اور فقر و فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوفے کا وہ ابو جعفر نامی شخص کہتا ہے کہ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا تو تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو جگا کر کہا، چراغ جلاؤ، اور پھر جب میں نے اس تھیلے میں موجود اشرفیوں کو گنا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ بیوی نے کہا، اے شخص، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فقر و فاقے سے تنگ آ کر کسی تاجر کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہتھیا لیا ہو؟ ابو جعفر نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد اپنا پورا خواب بیان کر دیا۔ پھر ابو جعفر نے رجسٹر منگوا کر اس رقم کا حساب کیا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر بطور قرض ان کی اولاد کو دی گئی تھی، تو اس کی مجموعی تعداد بھی 1000 اشرفی تھی، نہ اس سے 1 اشرفی کم نہ زیادہ۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 21 بہمن، 10 شعبان اور 9 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ اکیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد میں اضافے کے بعد اچانک شاہپور بختیار کی کٹھ پتلی حکومت نے آخری حربے کے طور پر تہران کو فوج کے حوالے کر دیا اور لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا۔ یہ لمحات بہت حساس تھے کیونکہ شاہی فوج امام خمینی رحمت اللہ علیہ سمیت ممتاز انقلابی شخصیات کو گرفتار یا قتل کرنا چاہتی تھی۔ سب لوگ ان حکومتی اقدامات کے بارے میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کو کہا گیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعلامیہ میں فرمایا تھا کہ حکومت کا یہ اقدام خلاف شریعت اور ایک دھوکہ ہے، اور لوگوں کو کسی بھی صورت میں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ حق کامیاب ہوگا۔ اس اعلامیہ سے آگاہ ہونے کے بعد ایران کے انقلابی عوام مارشل لا کی پرواہ کیے بغیر سڑکوں پر نکل آئے۔ دوسری طرف شاہ کے پٹھو وزیر اعظم شاہپور بختیار نے، جس کے ہاتھ سے ملک کا کنٹرول نکل گیا تھا، اپنی غیر قانونی حکومت کو بچانے کے لیے آخری کوششیں کرنی شروع کر دیں۔ شاہپور بختیار نے شاہ کی خوفناک خفیہ ایجنسی ساواک کے ختم کیے جانے اور بیت المال کو ہڑپ کرنے والے وزیروں کو سزا دیے جانے کے بل سینٹ کو پیش کیے، اور دبے لفظوں میں شاہ کی وحشت پھیلانے والی اور خوفناک حکومت نیز اس حکومت نے وسیع پیمانے پر بدعنوانی کا بھی اعتراف کیا۔ اکیس بہمن سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی مورخ، ماہر لسانیات، مصنف اور محقق عباس اقبال آشتیانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1275 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ایران میں حاصل کی، پھر فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور ایران واپس آ کر تہران یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں یادگار، خدمات ایرانیان بتمدن عالم اور تاریخ ایران از صدر اسلام تا استیلاء مغول کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 10 شعبان سن 422 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے معروف شاعر ابو عبداللہ عبدالباقی کا انتقال ہوا۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ممتاز ادیبوں سے کسب فیض کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے جید علماء کے درس میں بھی شرکت کرتے تھے۔ وہ خاص طور سے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ ابو عبداللہ عبدالباقی نے بہت سے اشعار کہے ہیں۔ دس شعبان سن 754 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم عالم دین مجد الدین ابو الفوارس نے وفات پائی۔ وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اپنی تعلیم مکمل کی، یہاں تک کہ وہ خود بھی ماہر اساتذہ میں شمار ہوئے۔ مجد الدین ابو الفوارس فقہ، اصول فقہ، حدیث، کلام، تفسیر اور عربی ادب میں ید طولہ رکھتے تھے۔ نو فروری سن 1649 عیسوی کو برطانیہ میں اولیور کرامویل کی سربراہی میں جمہوری حکومت کا آغاز ہوا۔ وہ پارلیمنٹ کے حامیوں پر مشتمل آس فوج کے کمانڈر تھے جو بادشاہ چارلس اول کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ تھی۔ بادشاہ کی فوج کو پارلیمنٹ کی فوج کے مقابل شکست ہوئی اور پارلیمنٹ کے حکم سے چارلس اول کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے شاہی حکومت کو کالعدم قرار دے کر کرامویل کو صدر منصوب کر دیا، لیکن کرامویل نے 1653 میں پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے آمیرانہ نظام رائج کر دیا۔ 1658 میں کرامویل کی موت کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا، لیکن اسے 8 مہینے کی حکومت کے بعد ہی نااہلی کی وجہ سے اور فوج کے کمانڈروں کے دباؤ کی بنا پر اقتدار سے ہٹنا پڑا اور برطانیہ میں دوبارہ شاہی نظام لایا گیا۔ کرامویل نے تقریباً 9 برس تک حکومت کی جو اس کے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ اس نے اس دوران بہت سی جنگیں کی جن میں آئرلینڈ پر اس کا حملہ اور دسیوں ہزار بے گناہ انسانوں کا قتل عام سب سے زیادہ بھیانک جنگ مانی جاتی ہے۔ نو فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان میں پہلی مردم شماری ہوئی۔ اس مردم شماری کے آغاز میں پہلے دن کراچی میں پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور ان کے کنبے کے افراد کے نام درج کیے گئے۔ یہ مردم شماری 28 فروری 1951 کو پایۂ تکمیل تک پہنچی۔ اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی اس وقت کی کل آبادی 7,85,79,000 تھی۔ نو فروری سن 1956 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر یگانہ چنگیزی کا انتقال ہوا۔ وہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام واجد حسین رکھا گیا۔ شعر و سخن کا ذوق شروع سے ہی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ یگانہ چنگیزی ابتدا میں مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح لیتے رہے، اس کے بعد ان کو استاد شاد عظیم آبادی کے سپرد کیا گیا، جن کے فیض نے یگانہ کو یگانہ بنا دیا۔ مرزا یگانہ قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شخصیت کے مالک بھی تھے۔ وہ اچھے اچھے شاعروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی اسی خود ستائی اور خود پسندی کے باعث انہیں اکثر جگہ نقصان اور تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ یگانہ کے کلام کی سب سے بڑی خوبی ان کے اندر بیان کی تیزی ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں نشتر یاس، چراغ سخن، آیات وجدانی، غالب شکن، ترانہ اور گنجینہ کلام شامل ہیں۔ نو فروری سن 1992 عیسوی کو الجزائر میں اسلام پسندوں کی بھرپور کامیابی کے بعد اس ملک کی فوج نے انتخابات کو کالعدم اور اسلامی سالویشن فرنٹ کی کامیابی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فوج کے اس اقدام کی وجہ سے الجزائر میں جھڑپوں اور تشدد کا آغاز ہو گیا جس میں دسیوں ہزار افراد مارے گئے۔ واضح رہے کہ الجزائر میں پارلیمانی انتخابات دسمبر 1991 میں منعقد ہوئے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ وَتَوَاتُرِ الْأَحْزَابِ ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو وعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع اليك امري وبالمغفرة عمري انك انت الغفور الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں, اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں. اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے, میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں, اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی ہو سہولت ہو, اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو. خدایا میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں. بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما. کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے. مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما. خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما. اے اللہ تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے اللہ میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں. Thank you.